الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. هذا بصائر للناس، یہ شریعت جس کا سرچشمہ قرآن مجید ہے، یہ دانش مندیوں کا ذریعہ ہے، بصیرتوں کا ذریعہ ہے. للناس، تمام لوگوں کے لیے. وہدن، اور یہ ہدایت کی چیز ہے. ورحمتن، اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. اس سے پہلے جو آیات گزری ہیں ان میں اللہ تعالی شانہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتباع شریعت کا حکم فرمایا. ثم جعلناك على شریعة من الامر فاتبعها، پھر ہم نے آپ کو کر دیا دین کے ایک خاص طریقے پر جسے شریعت کہا جاتا ہے، پس آپ اس کی اتباع کیجیے. ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کیجیے جو علم نہیں رکھتے. ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کیجیے جو جاہل ہیں. تو جن کے پاس علم نہیں ہے وہ تو جاہل ہیں ہی، لیکن جو لوگ قرآن اور حدیث کا علم رکھتے ہیں اور صراط مستقیم سے ہٹ کر چلتے ہیں اور دوسروں کو بھی ایسی رہنمائی دیتے ہیں جو قرآن اور حدیث سے ہٹ کر ہیں، تو اگرچہ ظاہر میں وہ علماء ہیں قرآن کی اصطلاح میں اور اللہ کی نظر میں، ایسے لوگ علماء نہیں ہیں، یہ لوگ بھی جہلا ہی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ بس اتباع کی دو چیزیں ہیں، ایک ہے شریعت اور دوسری ہے ہوائے نفسانی. اگر شریعت ہے
شریعت سے تعلق رکھنے والی کوئی چیز ہے، شریعت کا کوئی جز ہے، اس کی کوئی اتباع کرتا ہے تو یہ اتباع شریعت ہے. اور اگر کوئی کسی ایسی چیز کی اتباع کرتا ہے، چاہے ظاہر میں وہ کتنی ہی زیادہ دلکش اور خوشنما اور دین کے لیے اور امت کے لیے مفید کیوں نظر نہ آئے، لیکن وہ شریعت مطہرہ سے تعلق نہیں رکھتی، شریعت مطہرہ کا جز نہیں ہے، تو یہ اب شریعت نہیں ہے، یہ ہوائے نفسانی ہے. اب اگر اس پر کوئی چلتا ہے تو یہ اتباع ہوا ہے، خواہشات کی اتباع ہے. تو حق تعالی شانہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو ایک بہت ہی انمول تحفہ دیا ہے جسے شریعت کہا جاتا ہے، آپ اس کا اتباع کیجیے. اور اس کے مقابلے میں جو بھی چیز آئے گی وہ ہوائی نفسانی ہوگی، آپ اس سے بچیے. اور شریعت مطہرہ جو ہے، جس کی اتباع کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اور قیامت تک آنے والی امت کو اتباع کا حکم کیا جا رہا ہے، اس کا مدار جو ہے وہ قرآن مجید ہے، سر چشمہ قرآن مجید ہے. احادیث شریفہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اعمال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریرات، یہ بھی وحی ہے، یہ وحی غیر متلو ہے. قرآن مجید وحی متلو ہے، مگر وحی غیر متلو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے، یہ قرآن مجید ہی کی تفسیر ہے. تو اصل جو شریعت ہے وہ تو قرآن ہے، لیکن چونکہ احادیث شریفہ اس قرآن مجید کی تشریح اور تفصیل ہے، اس لیے اس کے بغیر شریعت کا اتباع ممکن نہیں ہے. اور قرآن مجید اور احادیث شریفہ، اس کو سمجھنے کے لیے ایک خاص قسم کے تفقہ کی ضرورت ہوتی ہے، خاص قسم کی فہم کی ضرورت ہوتی ہے، خاص قسم کی بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے. اور اللہ جل جلالہ عام منوالہ یہ خاص فہم، خاص بصیرت، خاص تفقہ اپنے منتخب بندوں کو عطا فرماتے ہیں. اس لیے حضرات فقہا کے اقوال کی طرف بھی رجوع کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کی اتباع اور احادیث شریفہ اور سنت کی اتباع فقہا کی روشنی کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن کی منشا اور احادیث شریفہ کی منشا سمجھنے کے لیے ایک خاص قسم کے تفقہ کی ضرورت ہے، ایک خاص قسم کی ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے. وہ ایکسپرٹیز ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے ہمیں ان لوگوں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں یہ خاص بصیرت نصیب ہوئی تھی. یہ بصیرت اگر ہمارے پاس ہوتی، یہ تفقہ اگر ہمارے پاس ہوتا جو اللہ نے ان کو دیا ہے، تو ہمیں ان کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. لیکن چونکہ یہ تفقہ اور یہ بصیرت ہمارے پاس نہیں ہے، تو جس کے پاس یہ بصیرت اور یہ تفقہ ہے، اسے کسی اور کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اتباع قرآن اور اتباع حدیث کے لیے. اور جس کے پاس یہ بصیرت نہیں ہے، یہ تفقہ نہیں ہے، اسے اتباع قرآن اور اتباع حدیث کے لیے کسی اور کی طرف رجوع کرنا ناگزیر ہے، یہ ایک ضرورت ہے، اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے اتباع قرآن اور اتباع حدیث. اور اللہ جل جلالہ عام منوالہ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو، یہ جو شریعت مطہرہ سے ہٹ کر ہوائے نفسانی کی اتباع میں لگے ہوئے ہیں، جہلا، جن کے پاس علم ہی نہیں ہے، یا جن کے پاس علم ہے مگر وہ جہلا جیسی زندگی گزار رہے ہیں کہ حوالے ہو گئے ہیں اپنے نفس کے، تو ان کی اگر آپ نے شریعت مطہرہ کو چھوڑ کر اتباع کر لی تو انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، آپ کو تو اتباع شریعت کرنی چاہیے تھی اس لیے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، لیکن اسے چھوڑ کر گویا اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے آپ اتباع ہوائے نفسانی میں مبتلا ہو گئے، تو یہ لوگ جو اتباع ہوائے نفسانی میں خود مبتلا ہیں اور آپ کو بھی اس طرف کھینچ رہے ہیں، اگر آپ نے ان کا اتباع کر لیا اور اللہ کی نافرمانی کی اللہ ناراض ہو جائے گا، اب اللہ کی پکڑ آئے گی، تو یہ لوگ آپ کو اللہ کے مقابلے میں ہرگز کچھ تھوڑا بہت بھی کام نہیں آ سکیں گے، آپ کو کون کام آئے گا؟ آپ کو اللہ کام آئے گا، اس لیے کہ واللہ ولی المتقین، جو لوگ ہوائے نفسانی سے بچتے ہیں تقوی کو اختیار کر کے اور اتباع شریعت کا اہتمام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا اللہ دوست ہے، تو آپ کو تو اللہ کام آئے گا. اور پھر یہ کہ یہ شریعت جس کی اتباع کا آپ کو حکم کیا گیا ہے، جس کا سر چشمہ قرآن ہے، جس کا مدار قرآن مجید ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ تو بڑا انمول تحفہ ہے جو آپ کو اور آپ کی امت کو ملا ہے، اس لیے کہ اس میں کیا ہے، ھذا بصائر للناس، یہ شریعت جس کا سر چشمہ قرآن ہے، جس کا مدار قرآن ہے، یہ بہت انمول چیز ہے. یہ کیا ہے، ھذا بصائر، یہ دانش مندیوں کا ذریعہ ہے، یہ بصیرتوں کا ذریعہ ہے، یعنی اس میں جو غور و فکر کرے گا، اس کو جو پڑھے گا اور پڑھ کر اس میں غور و فکر کرے گا، یا تو خود غور و فکر کرے گا، یا اگر خود غور و فکر کی اس میں صلاحیت نہیں ہے تو او القى السمع وهو شهید، ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب، یا تو خود بصیرت ہے، تو خود اگر بصیرت ہے تو اس میں غور و فکر کرے گا، اور اگر خود بصیرت نہیں ہے تو او القى السمع وهو شهید، ذہن کو دماغ کو حاضر کر کے طلب کے ساتھ جب وہ کسی ایسے شخص سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا جو بصیرت رکھتا ہے، تو وہ دیکھے گا کہ ہر ہر آیت میں بصیرت ہی بصیرت ہے، اس کی دل کی آنکھیں بھی کھل جائیں گی. بصارت جو ہے وہ ان آنکھوں کو کہتے ہیں اور بصیرت دل کی آنکھ کو کہتے ہیں. ھذا بصائر، یہ دانش مندیوں کا ذریعہ ہے، یہ بصیرتوں کا ذریعہ ہے، جو بھی اس میں غور و فکر کرے گا، بشرطے کہ اس کے پاس وہ غور و فکر کرنے کی صلاحیت ہو، یا اگر صلاحیت نہیں ہے تو ایسے شخص کے پاس جائے جس کے پاس صلاحیت ہے، تاکہ وہ اس صلاحیت کے ساتھ اس میں غور و فکر کروائے. تو یا تو براہ راست یا کسی اور کے ذریعے، جو بھی اس میں غور و فکر کرے گا اس کو اس میں بصیرت ہی بصیرت نظر آئے گی. ھذا بصائر للناس، اور یہ جو بصیرت ہے، بصیرت یعنی اس میں جو دل کی آنکھ کے کھولنے کا ذریعہ ہے، بصیرت دل کی آنکھ کو کہتے ہیں، اور ھذا بصائر کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ سامان ہے جس کے ذریعے دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، تو دل کی آنکھوں کو کھولنے کی جو چیزیں اس کے اندر ہیں وہ بے شمار ہیں. ایک ایک آیت جو ہے، ایک ایک آیت، ایک ایک آیت وہ بصیرت ہے، بصیرت کا سامان ہے. ھذا بصائر للناس، اور یہ تمام لوگوں کے لیے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم. تو ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یہ پہلا درجہ ہے کہ اس میں غور و فکر کریں. مسلم ہے غیر مسلم ہے اس سے کوئی سروکار نہیں. غور و فکر سے کام لے, اور غور و فکر کرنے کی صلاحیت اللہ نے ہر ایک کو دی ہے. اب یہ ہے کہ وہ غور و فکر کر کے خود کسی نتیجے پر پہنچ سکے یا کسی کی مدد سے, اس میں فرق ہو سکتا ہے. لیکن غور و فکر کے ذریعے کسی نتیجے پر پہنچنے کی صلاحیت اللہ نے ہر ایک کو دی ہے کہ وہ حق اور باطل کے درمیان فرق اور تمیز کر سکے گا, اللہ کی وحدانیت کو سمجھ سکے گا, اللہ کے وجود کو سمجھ سکے گا, قرآن کے اللہ کی کتاب ہونے کو سمجھ سکے گا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نبی ہونے کو تسلیم کر سکے گا, مرنے کے بعد کی زندگی کی ضرورت کو سمجھ سکے گا. ھذا بصائر للناس, ان لوگوں کے لیے جو یتفکرون, غور و فکر سے کام لیتے ہیں, ان لوگوں کے لیے جو یعقلون, عقل سے کام لیتے ہیں, سمجھ سے کام لیتے ہیں, یعنی غور و فکر کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, طلب کے ساتھ پڑھتے ہیں, غور و فکر ہی نہیں کرتے, یا غور و فکر کرتے ہیں تو اس میں کیڑے نکالنے کی نیت سے, ان کے لیے نہیں. غور و فکر سے کام لیتے ہیں, سمجھ سے کام لیتے ہیں اور اس کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں, ایسے لوگوں کے لیے یہ بصائر ہے, بصائر. تو جیسے ہی غور و فکر کریں گے, عقل سے کام لیں گے, تو فوراً دوسرے درجے پر آئے گا. یوقنون, یہ دوسرا درجہ ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یوقنون, غور و فکر کریں گے تو یقین کا درجہ نصیب ہوگا, دل کہے گا کہ ہاں ہاں یہ اللہ کی کتاب ہے, دل کہے گا کہ ہاں یہ اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, دل کہے گا کہ ہاں مرنے کے بعد کی بھی زندگی ہے. تو یہ قرآن جو ہے ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں, یا قرآن میں جو نشانیاں ہیں وہ ان لوگوں کے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں, اس سے کہ جو بھی طلب کے ساتھ صحیح غور و فکر سے کام لے گا وہ یوقنون کے درجے پر پہنچے گا, اور جب یوقنون یقین والے درجے پر پہنچے گا تو اس کا ضمیر اسے ایمان قبول کرنے پہ مجبور کر دے گا. تو ان آیات میں کوئی فرق نہیں ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, لقوم یعقلون, لقوم یوقنون, لقوم یؤمنون, یہ الگ الگ درجے ہیں. اگر ایمان قبول کر لیتا ہے تو اس کے لیے آیات ہیں ہی, اگر یقین حاصل ہو جاتا ہے اس کے لیے بھی آیات ہیں, اس لیے کہ یقین آ گیا تو ایمان اب یقینی ہے, اور اگر غور و فکر سے کام لینا شروع کر دیتا ہے تو بھی آیات ہیں, اس لیے کہ اب یقین یقینی ہے اور یقین کے بعد ایمان یقینی ہے. ھذا بصائر للناس, یہ قرآن کی ایک ایک آیت بصیرت ہے, بصیرت ہے جو دل کی آنکھوں کو کھولنے والی ہے تمام انسانوں کے لیے, بشرطے کہ وہ تفکر سے کام لے, بشرطے کہ وہ عقل سے کام لے. لیکن جو لوگ غور و فکر نہیں کریں گے, اس میں غور و فکر نہیں کریں گے, سمجھ سے کام نہیں لیں گے, اور اگر غور و فکر ہے تو سمجھ سے کام نہیں لے رہے ہیں, وہ تعصب کے ساتھ اس کو پڑھ رہے ہیں, اس میں غلطیاں نکالنے کی نیت سے, کیڑے نکالنے کی نیت سے, ان کی آنکھیں نہیں کھلے گی. تو ان کی جب آنکھیں نہیں کھلے گی تو ان کے لیے ہدایت نہیں ہے, اور جب ہدایت نہیں تو ان کے لیے رحمت بھی نہیں. اسی لیے ھذا بصائر للناس, لوگوں کے لیے تو بصائر ہیں, اور ھدی و رحمت لقوم یوقنون, ھدی و رحمت لقوم یؤمنون, دوسری جگہ پر کیا ہے, ھذا بصائر من ربکم وھدی و رحمت لقوم یؤمنون, اور یہاں ہے ھذا بصائر للناس وھدی و رحمت لقوم یوقنون. ہدایت سب کے لیے نہیں ہے, رحمت سب کے لیے نہیں ہے. ہاں اللہ نے ہدایت اور رحمت بنا کر سب کے لیے بھیجا ہے اس کتاب کو, لیکن پریکٹیکلی اور عملاً یہ ہدایت سب کے لیے نہیں ہے. اس لیے کہ جو غور و فکر کی صلاحیت سے کام نہیں لیں گے, عقل کو استعمال نہیں کریں گے, تو دل کی آنکھ ان کی کھلے گی نہیں. جب دل کی آنکھ کھلے گی نہیں تو پریکٹیکلی وہ ہدایت پر نہیں آئیں گے, حالانکہ اللہ نے اسے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدل للناس، اللہ نے اس کو تمام لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے، لیکن پریکٹیکلی اس سے ہدایت کس کو ملے گی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین، وہ راستہ تو اس کے لیے ہوگا جس کی آنکھ کھلے، تو اگر آنکھ کھولنے کے لیے کوئی تیار ہے اس کے لیے تو ہدایت ہے، تو تمام انسانوں کے لیے، مسلموں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے ہدایت ہے، کس اعتبار سے؟ اگر وہ آنکھ کھولیں گے تو، لیکن اگر کوئی آنکھ بند رکھتا ہے اس کے لیے پھر یہ ہدایت نہیں، اسے راستہ نظر نہیں آئے گا، راستہ نظر آئے گا صرف ان لوگوں کو جو آنکھیں کھولتے ہیں اور آنکھیں کھول کر غور و فکر کر کے آگے یقین کے درجے پر پہنچ کر ایمان قبول کرتے ہیں، اور ایمان قبول کرنا یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے کہ کفر سے بچ گئے، شرک سے بچ گئے اور نفاق سے بچ گئے. اب قرآن کہتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین، اس نے اپنی بصیرت سے کام لیا، اس کی آنکھیں دل کی کھل گئی، اس لیے اب یہ راستے پہ پڑ چکا ہے، اور یہ راستے پہ پڑ چکا ہے، اب یہ چلتا رہے گا تو اس کے لیے یہی آگے جا کر کے رحمت کا ذریعہ بنے گی یہ کتاب. ہدا بصائر للناس وہدم و رحمت لقوم یوقنون، یہ بصائر ہے، بصائر آنکھوں کو کھولنے والی چیز ہے، بصائر آنکھوں کو کھول، اور آنکھوں کو کھولنے والی چیز کا مطلب یہ کہ ایک ایک آیت، اور ایک ایک آیت کیا، اس کی ترتیب، اس کا نظم، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، اس کے مضامین، اگر کوئی غور و فکر سے اس کو دیکھے گا تو ایک ایک چیز اس کے لیے معجزہ ہے. اسی لیے اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ لوگ آپ سے معجزات کو طلب کرتے ہیں، معجزات کو طلب کرتے ہیں، تو نبی کے لیے معجزہ بتلانا ضروری ہے، اس لیے کہ اسے کوئی نہ کوئی دلیل تو دینی پڑے گی اپنے نبی ہونے کی. اللہ جل جلالہ عام منوالہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان کہ ایک شخص نبی ہوتا ہے اور وہ نبی بن کر دنیا میں آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو ہمارے لیے مان لینا ضروری ہے. لیکن اگر کوئی دلیل نہ ہوتی، دلیل نہ ہوتی تو ہم کیسے صحیح نبی کو قبول کرتے؟ اسی لیے دنیا میں جو بھی نبی آتا ہے وہ کوئی نہ کوئی خرق عادت چیز، ایکسٹرا آرڈینری سپر نیچرل چیز ضرور دکھلاتا ہے اپنی امت کو. ولایت کے لیے کرامت شرط نہیں ہے، نبوت کے لیے معجزہ شرط ہے. اس لیے کہ ولایت کے لیے تو یہی کرامت ہے کہ جو شریعت آ چکی ہے اور جسے سب مان چکے ہیں اس پہ وہ عمل کر رہا ہے، تو سب شریعت سے واقف ہیں تو وہ دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ شریعت پہ عمل کر رہا ہے. الاستقامت فوق الکرامہ. لیکن نبی جب دنیا میں آتا ہے تو ایسی کوئی شریعت نہیں ہوتی جس پر وہ چلے، وہ اپنی شریعت پہ چلے گا، لیکن شریعت پہ چلے گا ہمیں تو پتا نہیں ہے کہ یہ شریعت ہے، وہ تو نبی کہہ رہا ہے کہ یہ شریعت ہے تو پتا نہیں چلے گا. اس لیے نبی کو اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے کم سے کم ایک معجزہ بھی دکھانا پڑے گا. تو اللہ تعالی شانہ کا یہ بڑا فضل ہے کہ ہمارے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے نبی دنیا میں آتا ہے اور ایک ایسی چیز بتلاتا ہے جو سپر نیچرل ہے، اور کمزور سے کمزور عقل والا انسان بھی یقین کر لیتا ہے کہ واقعی عجیب کام انہوں نے تو کیا، یہ نبی ہی کر سکتا ہے. اور اس میں اللہ کی ہم پر رحمت اس لیے بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی ہے کہ دیکھو میرے جانے کے بعد سے لے کر قیامت تک بے شمار لوگ دعویٰ کرنے والے ہیں نبوت کا، تو ہم پھنس جاتے. تو ایک معیار مقرر کر دیا کہ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے اس کے لیے معجزہ بتلانا ضروری ہے، سپر نیچرل چیز. تو امپوسٹرز جتنے بھی ہیں، جھوٹے مدعیان نبوت، وہ کسی قسم کا معجزہ ظاہر نہ کر سکے، ظاہر نہ کر سکے. اور دجال آئے گا، وہ سپر نیچرل چیزیں پیش کرے گا لیکن وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کرے گا، وہ اللہ ہونے کا دعویٰ کرے گا. اس میں بھی اپنے بندوں کی اللہ نے حفاظت کر لی. وہ سپر نیچرل چیزیں ظاہر کرے گا لیکن وہ نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا، وہ اللہ ہونے کا دعویٰ کرے گا. اور اللہ کے معاملے میں یہ ہے کہ اگر کوئی سپر نیچرل چیز ظاہر کر کے بھی اللہ ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ قابل قبول نہیں, اس لیے کہ اللہ تو ایک ہی ہے, انبیاء کئی ہیں. تو جب بھی کوئی دنیا میں نبی آتا ہے وہ معجزات پیش کرتا ہے مگر اللہ کے حکم سے, اللہ کے حکم سے. اور یہ چونکہ ایک ضرورت ہے ہماری, اس لیے اللہ تعالیٰ اس معجزوں کو ظاہر کر دیتے ہیں جس سے نبوت ثابت ہو جاتی ہے. اب جب نبوت ثابت ہو گئی ایک ہی معجزے سے, تو پھر اس معجزے کو دیکھنے والے اگر یہ کہیں کہ ہم ایسا معجزہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں, تو اللہ کے لیے ضروری نہیں کہ وہ دوسرا معجزہ ان کو دکھلائیں. نبوت تو ثابت ہو چکی ہے پہلے معجزے سے, اللہ ایک معجزہ ضرور دکھائیں گے, کئی معجزات بھی دکھائیں گے, کبھی فرمائش پر بھی معجزہ دکھائیں گے, جیسے شک کے کمر کا معجزہ, اور کبھی فرمائش پر معجزہ نہیں بھی دکھائیں گے. تو انہوں نے معجزہ طلب کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے معجزہ نازل نہیں کیا ان کا مطلوبہ, تو وہ کہنے لگے کہ کیوں معجزہ آپ نہیں بتلا سکتے جب آپ نبی ہیں. تو نبی دنیا میں اسی کام کے لیے تھوڑا آتا ہے کہ بیٹھ کر کے نئی نئی چیزیں لوگوں کو دکھاتا رہے اور انٹرٹین کرتا رہے. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْ لَاجْتَبَيْتَهَا, جب آپ ان کے پاس کوئی معجزہ نہیں لا سکتے اس لیے کہ ہم آپ کو اجازت نہیں دیتے, معجزہ تو ہماری قدرت سے ظہور پذیر ہوتا ہے آپ کے ہاتھوں پر, جب آپ ان کے سامنے کوئی معجزہ نہیں لاتے, قالو تو وہ کہتے ہیں کہ لَوْ لَاجْتَبَيْتَهَا, آپ اس کو اس خاص معجزے کو انتخاب کر کے کیوں نہیں لائے جس کی ہم درخواست کر رہے ہیں, جس کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ شانہ فرما رہے ہیں کہ کہیے آپ ان سے, قل انما اتبع ما یوحى الی, معجزہ میری قدرت میں تھوڑا ہی ہے, میں تو اتباع کرتا ہوں اس وحی کا جو میری طرف کی جاتی ہے. اور رہی بات معجزات کی, تو معجزات تو کئی آ چکے ہیں پہلے, اور ھذا بصائر من ربکم, ھذا بصائر من ربکم, یہ جو کتاب تمہارے سامنے ہے جمع کا صیغہ بصائر, یہ معجزات سے بھری ہوئی ہے. ھذا بصائر من ربکم, یہ معجزات سے بھری ہوئی ہے. جس طرح معجزہ کو دیکھ کر طالب صادق کی دل کی آنکھ کھل جاتی ہے اور اسے یقین کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے اور اس کا ضمیر پکار اٹھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, تو طالب صادق قرآن مجید کو جب پڑھے گا تو یہ وہی کام کرے گا جو معجزہ کرتا ہے, ھذا بصائر من ربکم. اور جب اس کا دل پکار اٹھے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, تو ھدن ورحمتن لقوم یؤمنون, تو پھر اب یہ راستہ دکھلائے گا, راستہ, اب راستہ, اب راستے کی طرف یہ چلے گا, راستہ دکھلائے گا, راستہ جنت تک کا راستہ دکھلائے گا یہ قرآن. اب قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, تحقیق کہ تمہارے پاس روشنی آ چکی ہے, روشنی, روشنی, راستے پر بغیر روشنی کے نہیں چلا جاتا, راستہ بغیر روشنی کے نظر نہیں آتا. تو بصیرت, دل کی آنکھیں جب کھل جائیں گی تو وہ ضیاء پاشی کا کام کرے گا, اب اسے نظر آ رہا ہے. قد جاءکم من اللہ نور, تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ چکی ہے, وہ کتاب مبین, اور واضح کتاب آ چکی ہے. یا ایہا الناس, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, یہدی بہ اللہ, یہدی بہ اللہ, اس کے ذریعے اللہ رہنمائی کرتا ہے, من اتبع رضوانہ, اس شخص کی جو تابع ہو گیا ہے اللہ کی رضا مندی کے, کتاب اللہ پر غور و فکر کے, دل کی آنکھیں کھل جانے کی وجہ سے کلمہ پڑھ چکا ہے اور اللہ کی رضا مندی کو حاصل کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے, اب ایسے شخص کی اللہ رہنمائی کریں گے اس کتاب کے ذریعے, اب ہدایت کا مرحلہ آ گیا, بصیرت کا مرحلہ ختم ہو گیا, بصیرت تو حاصل ہو گئی, اب ہدایت کا مرحلہ آ گیا. اور اللہ تعالیٰ شان وہ رہنمائی کس پر کرتا ہے؟ سبل السلام, سلامتی کے راستوں کی رہنمائی فرماتے ہیں. وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور اللہ تعالیٰ شانہو انہیں اب جو ہے وہ بصیرت کی آنکھیں کھل گئی ہیں اور اب سیدھے راستے کی ہدایت مل رہی ہے، تو اللہ انہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف، تاریکیوں سے نکال کر روشنی پہ ڈال دیتا ہے. اور قرآن کا یہی مقصد ہے، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ہم نے آپ کی طرف اس کتاب کو اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو نکالے تاریکیوں سے، ظلمتوں سے، ظلمتوں سے نکالے، رسوم رواج کی ظلمتوں سے، غلط عقیدوں اور غلط نظریوں کی ظلمتوں سے، اور آپ ان کو روشنی پر لے آئیں. یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک نصیحت کی چیز آ گئی ہے، نصیحت کی چیز، نصیحت کی چیز. نصیحت کس کو؟ موعظہ کس کو کہتے ہیں؟ موعظہ اس کو کہتے ہیں کہ جو دل میں آسانی سے اتر جائے. تو یہ قرآن مجید جو ہے، یتفکرون، قومی لقومی یتفکرون اور لقومی یاقلون کے لیے موعظت ہے. جو غور و فکر سے دیکھے گا اس کو تو یہ دل میں اتر جائے گا، اور جب دل میں اتر جائے گا تو وہ شفاء لما فی الصدور، دل میں جتنے شکوک و شبہات تھے نبی کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، دین کے بارے میں، وہ سارے ختم ہو جائیں گے. اس لیے کہ دل کی آنکھ کھل گئی بصیرت. تو آگے پھر ہے وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے، ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے. تو قرآن مجید کی ایک ایک آیت یہ بصیرت کا ذریعہ ہے، اس سے دل کی آنکھیں کھلتی ہیں. تو جو شخص قرآن مجید کو جتنا زیادہ پڑھے گا اور تدبر کے ساتھ جتنا زیادہ پڑھے گا، دروس قرآن کے حلقوں میں شرکت کر کے قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، معتبر تفاسیر کو علماء کرام کی نگرانی میں پڑھ کر قرآن مجید کے مضامین کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، اس کی بصیرتیں، جمع کا صیغہ ہے ہذا بصائر، اندر جو ہے وہ ہر ہر آیت پر اور ہر ہر مضمون پر ایک بلب نیا چالو ہوگا، بلب، ایک نئی بات سمجھ میں آ گئی تو دوسرا بلب، نئی بات سمجھ میں آ گئی تو تیسرا بلب، ایک اور بلب. اسی لیے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن میں کہیں بھی تعارض نظر نہیں آتا، اس لیے کہ سارے بلب آن ہو چکے تھے، وہاں کوئی گوشہ اندھیرے میں نہیں تھا، تاریکی میں نہیں تھا، تاریکی میں نہیں تھا. ہذا بصائر، اور یہ لائٹ جتنی زیادہ چالو ہوں گی اتنا ہی زیادہ وہ راستے پر آسانی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، ترقی کے ساتھ چل سکے گا. ہدایت، ہدایت، ہدایت اتنی ہی اعلیٰ ہوگی، جتنی بصیرتیں ہیں اتنی ہدایتیں، اور پھر ہدایت کی وجہ سے وہ جنت تک پہنچے گا، رہنمائی ہے جنت تک پہنچے گا، اور جب جنت میں پہنچ جائے گا تو وہ رحمت نہیں آخرت میں ہے، اس کے لیے آخرت میں، جنت میں اب رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے. تو ہدن میں راستہ ہے، ہدن میں راستہ ہے، بصیرت جو ہے، بصیرت یہ راستے تک پہنچنے کا ذریعہ، ہدن یہ راستہ ہے، اور رحمت جو ہے یہ منزل ہے، رحمت جو ہے منزل ہے. یہاں ایک بات جو ہے وہ بہت اہم ہے، جس کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں، کہ پانچ وقت کی نمازوں میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا حکم ہوا، اور سورہ فاتحہ میں صرف ایک دعا اللہ نے سکھائی، اے میرے بندوں مجھ سے ہدایت مانگو، اے میرے بندو مجھ سے ہدایت مانگو. معلوم ہوا کہ کامیابی کے لیے اصل چیز ہدایت ہے. اللہ ہمیں ہدایت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اس کی توفیق دے کہ ہم خود بھی اللہ سے ہدایت خوب مانگیں اپنے لیے، اور پوری امت کے لیے بھی ہم ہدایت مانگتے رہیں، اور خود بھی ہدایت پر رہنے کی کوشش کریں، اور پوری امت کو ہدایت پر رکھنے کی کوشش کریں. اللہم زیننا بزینت الایمان، دعا ہے کہ نبوی دعا ہے، اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کی زینت سے مزین کر دے، وجعلنا ہدات مہتدین، اور ہمیں ہادی بنا اور مہدی بنا، ہمیں ہادی بنا اور مہدی بنا، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جو خود ہدایت پر ہیں، اور ان لوگوں میں شامل فرما دے جو دوسروں کو ہدایت پر لانے والے ہیں. ایک ہی دعا سکھائی صرف، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے، اے اللہ ہدایت دے، اے اللہ ہدایت دے، اے اللہ ہدایت دے، اے اللہ ہدایت دے، کوئی تو بات ہوگی، کوئی تو بات ہوگی، ہدایت دے، ہدایت دے، ہدایت دے. کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت جو ہے یہ سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی دولت. ہدایت نہیں ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم الشان نعمت کو بھی نہیں سمجھ پائے گا، قرآن جیسی عظیم الشان نعمت سے استفادہ نہیں کر سکے گا، اسلامی تعلیمات جیسی محبوب تعلیمات کی قدر نہیں کر سکے گا. ہدایت بہت اہم. اسی لیے سورۃ والضحیٰ میں آپ چلی جائیے، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کی گئی تین نعمتوں کا وہاں ذکر کیا ہے. پہلی نعمت ہے الم یجدک یتیما فآوی، اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا اللہ تعالی نے آپ کو یتیم نہیں پایا، کیا آپ یتیم نہیں تھے، فآوی، پھر اللہ تعالی شانہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ تو یتیم تھے، اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا. ایک نعمت یہ ہے آپ پر، آپ یتیم تھے جب آپ ماں کی پیٹ میں تھے، اس وقت ابا انتقال کر چکے تھے، اب بغیر باپ کا بچہ دنیا میں کیسے پلے گا بڑھے گا، لیکن آپ جب پیدا ہوئے تو ماں کے دل میں آپ کی اتنی محبت ڈال دی، اتنی محبت ڈال دی ماں کے دل میں کہ وہ ماں جو ہے ماں اور باپ دونوں کا کام کر رہی تھی. اور پھر 6 سال کی عمر جب آپ کی ہوئی تو ماں کا انتقال ہو گیا، اب بغیر ماں باپ کے، تو اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے آپ کو دادا کے دل میں ٹھکانہ دیا، دادا کے دل میں محبت پیدا ہو گئی، اور دادا کے دل میں اتنی محبت پیدا ہو گئی کہ ان کو خود اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں تھی. اور جب 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہو گیا تو پھر چچا کے دل میں محبت پیدا کر دی، اور ایسی محبت پیدا کر دی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر اتنی شفقتیں نہیں دی جتنے بھتیجے محمد پر تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کے انتقال سے پہلے پہلے ٹھکانے کا انتظام کر کے انصار مدینہ کے دل میں آپ کی محبت پیدا کر دی، اور ایسی محبت پیدا کر دی کہ آپ کی وفات تک ان کے دلوں میں یہ محبت بڑھتی ہی چلی گئی. الم یجد کا یتیمن، کیا آپ یتیم نہیں تھے، اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا، پھر اللہ نے آپ کو ٹھکانہ نہیں دیا، کتنی بڑی نعمت. اور یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ باپ ہی کو زندہ رکھتے اور آپ کی وفات تک باپ زندہ رہ کر آپ کی پشت پناہی کرتا، یا یہ کہ ماں زندہ رہتی، یا یہ کہ دادا زندہ رہتے، یا یہ کہ چچا زندہ رہتے، کہ اس میں ایک شخص کا آپ پر احسان ہو جاتا. باپ نہیں، کہاں ٹھکانہ ملے گا، ماں میں ٹھکانہ مل گیا. ماں نہیں، کہاں ٹھکانہ ملے گا، دادا میں ٹھکانہ مل گیا. دادا نہیں، کہاں ٹھکانہ ملے گا، چاچا میں ٹھکانہ مل گیا. اپنے نہیں، کہاں ٹھکانہ ملے گا، پرایوں میں ٹھکانہ مل گیا. اللہ یہ بتلانا چاہتے تھے کہ میرے نبی پر کوئی احسان نہیں جتائے گا، اس لیے کہ سب کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ ٹھکانہ ہم نہیں دے رہے ہیں، کوئی اور دے رہا ہے. الم یجد کا یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدا، اور کیا، اور اللہ نے آپ کو بے خبر پایا. ضالن کے 2 ترجمے ہیں، ایک تو ہے گمراہ، اور
دوسرا ہے بے خبر. گمراہ تو وہ ہے جسے پتا ہی نہیں ہے کہ منزل کیا ہے, اور بے خبر وہ ہے کہ جسے منزل تو معلوم ہے لیکن راستہ معلوم نہیں. گمراہ وہ ہے جس کی منزل جنت نہیں, گمراہ وہ ہے جس کی منزل اللہ کی رضا نہیں, اور بے خبر وہ ہے کہ جس کی منزل بھی جنت ہے, جس کی منزل بھی اللہ ہے لیکن راستہ معلوم نہیں. نبی جو ہے وہ پیدائش سے گمراہی کی آلائشوں سے پاک ہوتا ہے, اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر تک گمراہی میں مبتلا نہیں تھے, بے خبر تھے, بے خبر تھے, منزل معلوم تھی کہ عشق الہی منزل ہے, وصول اللہ منزل ہے. اسی وجہ سے سرگردہ رہتے تھے, بے چین رہتے تھے, اور وہ بے چینی آپ کو گھر سے نکال کر گارے ہیرا میں لے جاتی تھی. گمراہ نہیں تھے, بے خبر تھی کہ راستہ معلوم نہیں ہے, راستہ معلوم, اس بے قراری میں رہتے تھے کہ اللہ ہے اور ایک ہی ہے, اور میں اس اللہ کو اپنا محبوب جانتا ہوں, مانتا ہوں, میں اسے راضی کرنا چاہتا ہوں, اس کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے, میں کیا کروں گی جس سے وہ راضی ہو جائے, مجھے وہ بتلانے والا, تو اس بے قراری میں رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ شان وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 40 سال کی عمر کو جب آپ پہنچے تو جبریل کو بھیج کر اس بے قراری کو ختم کر دیا گیا نہیں. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, آپ بے خبر تھے, ہم نے آپ کی رہنمائی کی اور ہم نے آپ کو راستہ بتایا کہ اس راستے پر چلیے تو تم اللہ کو راضی کر سکیں گے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى, اور آپ کو ہم نے نادار پایا, اللہ تعالیٰ شانہ نے آپ کو نادار پایا, مفلس, غریب, فاغنا, پھر مالدار بنا دیا کہ نہیں, آپ مفلس تھے اللہ نے آپ کو مالدار بنا دیا کہ نہیں, پیدا ہوئے باپ کا انتقال ہو چکا تھا, ماں کے پاس کچھ نہیں تھا, صرف حضرت عبداللہ ایک اونٹنی اور ایک لونڈی چھوڑ کر گئے تھے, دادا کی حالت بھی اتنی اچھی نہیں تھی, لیکن ہم نے آپ کو مالدار بنا دیا, یعنی انڈیپینڈنٹ بنایا. آپ نادار تھے لیکن ہم نے آپ کو انڈیپینڈنٹ بنایا, آپ کو ہم نے ہمت دی اس نو عمری میں, اس نو عمری میں آپ کو ہم نے ہمت دی اور آپ جو ہے بکریوں کو چرانے لگ گئے, اور بکریوں کو چرانے کے نتیجے میں جو آپ کو اجرت ملتی تھی اس سے عبد المطلب کو بھی مدد ملی اور ابو طالب کو بھی مدد ملی, آپ کو اتنا گھنی کر دیا کہ آپ دوسروں پر ڈیپینڈ نہیں ہو رہے تھے, ان کو ہم نے آپ کا ڈیپینڈنٹ بنایا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى, اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ نے تجارت شروع کی, اور مداربت پر محنت میری پیسے تمہارے, تو ہم نے آپ کو وہ تجارت کا سلیقہ دیا, لوگوں کو آپ کی طرف ایسا متوجہ کیا کہ شام پہنچنے سے پہلے راستے ہی میں بہت بڑے نفع کے ساتھ سارا مال بک گیا. اور پھر خدیجہ کے دل میں ہم نے بات ڈالی, پیغام بھیجا, نکاح ہو گیا, تو مکہ مکرمہ کی مالدار ترین عورت آپ کی بیگم بن گئی, اور بیگم بھی وہ جس نے اپنی جان کو بھی اور اپنے مال کو بھی آپ پہ نچھاور کر دیا. اور جب خدیجہ نہیں رہی تو ہم نے ہجرت کا سامان پیدا کیا, اور اہل مدینہ نے سب کچھ آپ کے قدموں میں ڈال دیا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى, تین نعمتیں اللہ نے ذکر کی, اور ان تین نعمتوں کا آگے شکر کا حکم ہو رہا ہے کہ ان تین نعمتوں کا الگ الگ شکر ادا کیجیے. یہ جو آپ یتیم تھے اور ہم نے آپ کو پناہ دی تھی, اس کا بطور خاص شکر کا طریقہ یہ ہے کہ فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, کسی بھی یتیم پر سختی مت کرنا. دوسرے طریقے سے بھی آپ میرا شکر ادا کیجئے, زبان سے شکر ادا کیجئے, میرے حکام کی فرما برداری کر کے طاعت کو بجا لا کر کیجئے, لیکن یہ خاص, اس کا خاص کہ آپ کو ہم, آپ یتیم تھے, ہم نے آپ پر احسان کر کے یتیمی کا احساس آپ کو نہیں ہونے دیا, تو جب بھی آپ کے پاس کوئی یتیم آئے یا آپ کسی یتیم سے ٹکرا جائے تو آپ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیجئے کہ اسے بھی یتیمی کا احساس باقی نہ رہے. اور احادیث شریفہ کے ذخیرے کو اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ جہاں جہاں یتیموں کے ساتھ معاملات کا تذکرہ ملتا ہے سیرت میں حدیثوں میں, تو اس واقعے کو دیکھ کر آپ کو ایسا ہی ہوگا کہ اس یتیم کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے کہ اسے یتیمی کا احساس نہیں رہا ہوگا. امل یتیم فلا تقہر. اور ہم نے آپ کو نادار اور مفلس پایا تھا, غنی کر دیا, اس کا شکر بطور خاص اس طرح کیجئے کہ اما السائل فلا تنہر. جب بھی آپ کے پاس کوئی سائل آئے کچھ مانگنے کے لیے آئے تو اسے جھڑکنا مت, اس کی ضرورت پوری کیجیے. اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے اس کی ضرورت پوری کی جا سکے تو اس کے ساتھ نرمی سے بات کیجیے, مناسب انداز میں اس کے ساتھ گفتگو کیجیے, جھڑکیے مت. اور حضرت مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں سائل میں دونوں طرح کے سائل ہیں, جو مادی دولت کا سوال کرنے کے لیے آئے وہ بھی, اور جو روحانی دولت کا سوال کرنے کے لیے آئے وہ بھی, روحانیت لینے کے لیے آئے, علم لینے کے لیے, اسے بھی جھڑکو مت, جھڑکو مت. ہاں کبھی کبھی سامنے والا جس مادی چیز کی تلاش میں ہے وہ بیچارہ اتنا مجبور ہوتا ہے, اتنا ڈیسپریٹ ہوتا ہے کہ وہ مغلوب الحال ہو جاتا ہے, اور اسی طرح علمی سوال کرنے والا, روحانی چیز کو ڈھونڈنے والا, اللہ کی محبت کو ڈھونڈنے والا کبھی کبھی مغلوب الحال ہو جاتا ہے تو ضد کرنے لگ جاتا ہے اور پیار محبت سے سمجھانے سے سمجھتا نہیں. تو ایسے موقع پر دل میں برا منائے بغیر کسی طرح اسے دفع کرنے کے لیے زبان سے جھڑکنے کا انداز اختیار کر سکتے ہیں لیکن دل سے نہیں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور یہ کہ ہم نے آپ کو بے خبر پایا, آپ راستہ جانتے نہیں تھے جنت کا, فہدا اور ہم نے وہ راستہ آپ کو بتلایا. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. آپ اپنے پروردگار کی اس نعمت, نعمت سے مراد ہدایت ہے, آپ اپنے پروردگار کی نعمت کو بیان کیجیے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, یعنی آپ بے خبر تھے, دل میں منزل کی طلب تو تھی کہ مجھے جنت میں جانا ہے, اللہ کو پانا ہے, لیکن راستہ کیا ہے, دین تھا ہی نہیں, راستہ کیا ہے, تو ہم نے آپ کو راستہ بیان, راستہ دیا, جسے ہدایت کہتے ہیں. اور وہ ہدایت رہنمائی, رہنمائی تو رہنمائی ایسے تو نہیں ہوتی نا, رہنمائی کے لیے اشارہ چاہیے, رہنمائی کے لیے الفاظ چاہیے, تو رہنمائی کی وحی کے ذریعے, تو گویا ہدایت اور علم یہ لازم ملزوم ہے, ہدایت اور علم یہ لازم ملزوم ہے. ہدایت بغیر علم کے نہیں ہو سکتی, اور علم ہے تو ہدایت ضرور اگر کوئی طالب ہے تو. تو وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ, اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجئے لوگوں کے سامنے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ راستہ جو ہم نے آپ کو بتلایا ہے جنت میں جانے کا, جہاں کہیں آپ بیٹھ جائیں میرے بندوں کے سامنے اس راستے کو قول کے ذریعے, فعل کے ذریعے, تقریر کے ذریعے بیان کیجیے. اسی لیے حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ حدیث جو ہے حدیث وہ اس آیت سے مقتبس ہے, وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, کہ جو طریقہ ہم نے آپ کو بتلا دیا ہے جنت میں جانے کا, اس طریقے کو بیان کیجیے. آپ جہاں کہیں آپ بیٹھ جائیں بیان کیجیے, اپنے پروردگار کی اس نعمت کو, یہ اس ہدایت کو, اس علم کو بیان کیجیے, قول کے ذریعے, فعل کے ذریعے, تقریر کے ذریعے, تینوں بیان کیجیے, اس کو بار بار بیان کیجیے. اب جو اصل بات کہنا چاہتا ہوں اس کی طرف آ رہا ہوں. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو سینکڑوں نعمتیں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی نچھاور ہوئی تھی, اور پھر یہ یتم کے بعد, یتیمی کے بعد ٹھکانہ کا مل جانا, یہ بھی کتنی بڑی نعمت, اور ناداری کے بعد غنا کا حاصل ہو جانا, یہ بھی کوئی چھوٹی نعمت نہیں. لیکن ان دونوں کے لیے نعمت کا لفظ استعمال نہیں کیا, علم اور ہدایت کے لیے نعمت کا لفظ استعمال کیا. سیاق کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِهِدَايَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اپنے پروردگار کی ہدایت کو بیان کیجیے, لیکن نہیں, ہدایت کی جگہ پر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اس سے اشارہ کر دیا کہ ہدایت کا جو فرد کامل ہے وہ یہی ہے, نہیں نعمتوں کا جو فرد کامل ہے, نعمتوں کا جو فرد کامل ہے وہ ہدایت ہے, اور ہدایت بغیر علم کے ممکن نہیں. لہذا نعمتوں کا فرد کامل, یعنی فرد کیا مانا اس کا, نعمتوں کا فرد کامل یعنی وہ چیز جس کو حقیقت میں نعمت کہا جا سکے, وہ چیز جس کو حقیقت میں نعمت کہا جا سکے وہ علم ہے اور ہدایت ہے. یعنی ہدایت اور علم اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ جل جلالہ عام منوالوں نے اس اسلوب سے ہمیں یہ سمجھایا کہ اگر کوئی چیز نعمت ہے میری نظر میں, یا یہ کہ تمام نعمتوں میں سب سے ممتاز نعمت اگر ہے وہ ہدایت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ تعالی شانہ یہ دعا قبول کر لے کہ اللہ ہدایت دے دے, یہ قبول کر لیے, اگر قبول ہو جاوے تو بصیرت حاصل ہو جائے گی, اس سے کہ بصیرت کے بغیر ہدایت ملتی نہیں. یہ اللہ ہدایت دے دے, بصیرت آٹومیٹکلی آ جائے گی. اگر کوئی کہے کہ یہ اللہ پیٹ بھر دے تو خود بخود روٹی آ جائے گی. یہ اللہ ہدایت دے دے تو بصیرت خود بخود مل جائے گی. ایسے علماء مل جائیں گے, ایسی کتاب مل جائیں گی, ایسے مسلمان مل جائیں گے جن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے اور خود بخود تفکر کی صلاحیت آ جائے گی, خود بخود عقل اللہ دے دیں گے, اور اس کے نتیجے میں بصیرت کھلے گی, مقام یقین تک پہنچے گا, مقام ایمان تک پہنچے گا. اور وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ, وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ, یہ رحمت کی شکل میں آخرت میں جنت کی نعمتوں میں پلنے لگے گا, بڑھنے لگے گا, اور وہاں کی ہمیشہ کی آسائشیں آرائشیں اس کو ملیں گی. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہدایت بہت بڑی چیز ہے, اس لیے اپنے لیے بھی خوب مانگیں, اپنے متعلقین کے لیے بھی خوب مانگیں, اپنے پوری امت کے لیے ہدایت مانگیں, اور ہدایت پر رہنے کی کوشش کریں. اور ہدایت کے لیے علم ضروری ہے, ہدایت کے لیے علم. بھائی اگر آپ یہ کہیں کہ میں لندن جانا چاہتا ہوں مجھے گائیڈ کیجئے, اس کا مطلب کیا ہوا کہ گائیڈ کیجئے, تو میں کہوں گا کہ آپ یہاں سے رائٹ ٹرن لیجئے, پھر لیفٹ ٹرن, پھر ٹریفک آئے گا, لائٹ آئے گی, پھر آگے چلیے وہاں راؤنڈ اباؤٹ آئے گا, پھر آگے چلیے وہاں یہ ہوگا وہ ہوگا, اور پھر A50 ہے, اور A50 کے بعد جو ہے وہ M1 ہے, اور یہی تو علم ہے, ہدایت, گائیڈنس. تو گائیڈنس کا کیا مانا, علم. تو ہدایت علم ہے, علم ہدایت ہے. اسی وجہ سے انبیاء علیہم السلام دنیا میں لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے آتے ہیں, اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو علم والوں کو ان کا وارث قرار دیا, العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ اب جو ہیں گائیڈ یہ ہیں, یہ وارث ہیں. اس لیے کہ ہدایت کے علم کے بغیر تو گائیڈنس ممکن نہیں ہے. تو ہدایت مانگو اللہ سے, اپنے لیے بھی, پوری امت کے لیے, اور خود بھی علم حاصل کر کر کے اس پہ چلنے کی کوشش کرو, اور دوسروں کو علم پہنچا کر علم کی طرف لا کر چلانے کی کوشش کرو. ہدا بصائر, یہ جو شریعت ہے, یہ جو قرآن ہے, یہ بصیرتوں کا ذریعہ ہے تمام لوگوں کے لیے, اور ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں. یہ راستہ ہے ہدایت, اور منزل ہے جنت, ورحمت اور رحمت ہے. بس ایک بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں جو طالب علموں کے لیے مفید ہے, اور سبھی کے لیے مفید ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا, اور خواب میں میں نے دیکھا کہ ہمارے مدرسے کے ایک طالب علم سے میری ملاقات ہو گئی, اور خواب میں میں نے اس سے پوچھا کہ اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں ھذا بصائر للناس وھدى ورحمۃ لقوم یوقنون. یہ جو قرآن ہے یہ بصیرتوں کا سبب ہے, ہدایت کا سبب ہے, اور رحمت کا سبب ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس طالب علم سے پوچھا کہ ہدایت جو ہے وہ واحد ہے, سنگولر, رحمت ہے وہ بھی واحد ہے ایک. تو یہ کتاب ہدایت کا ذریعہ ہے, رحمت کا ذریعہ ہے, اور بصیرتوں کا, ایک سے زیادہ بصیرتوں کا ذریعہ. جمع کیوں ہے؟ تو میں اس کا جواب بھی دینا چاہتا ہوں اور ساتھ میں یہ بتلانا چاہتا ہوں میرے طالب علموں کو اور میرے سبھی دوستوں کو، میرے محترم قابل احترام علماء کرام کو بھی، کہ ہمارے یہ جو اسلاف ہیں ان کو قرآن اور حدیث وغیرہ کے ساتھ کتنی دلچسپی ہوگی کہ خواب میں بھی وہ انہی چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور خواب میں بھی دیکھتے ہیں تو الٹا سیدھا نہیں، الٹا سیدھا نہیں، خواب میں بھی وہ دیکھتے ہیں، خواب میں تو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور صحیح نتیجے پر پہنچتے ہیں، یعنی بہت معقول نتیجے پر. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب دارالعلوم بری تشریف لائے تھے تو بخاری شریف کا افتتاح ہوا تھا، تو اس میں بھی حاضر تھا، میں عربی اول کا طالب علم تھا اور دورہ حدیث والوں کی بخاری شریف کا افتتاح ہوا، تو اس میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بات شروع کی کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کو جو ہے وہ حمد اللہ سے کیوں نہیں شروع کیا، یعنی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہے لیکن الحمدللہ رب العالمین جو خطبہ ہوتا ہے اللہ کی حمد و ثنا، تو اس کے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف جوابات دی. اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بخاری شریف کا درس دے رہا ہوں، بخاری شریف کا افتتاح کرا رہا ہوں، بخاری شریف کا درس دے رہا ہوں، اور میں نے یہ بحث شروع کی بخاری شریف کے افتتاح میں، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. تو اس وقت مجھے مستحضر نہیں ہے، لیکن حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس مجلس میں تھے، اور میں نے یہ اشکال قائم کیا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حمد و ثنا اپنی کتاب کی شروع میں کیوں نہیں لکھی. تو اس کا ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے، ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سنتے رہے اور جب میں فارغ ہوا تو مجھے کہا کہ نہیں، اصل بات یہ ہے، اصل بات یہ ہے، نہیں امام بخاری رحمۃ اللہ وہ مجھے مستحضر نہیں ہے ابھی، کہ اصل بات یہ ہے، اور وہ بات بہت معقول، یعنی بہت ہی عمدہ جواب ہو. تو ان حضرات کو دیکھو کہ خواب میں بھی ان کا علمی مشغلہ، اور خواب میں بھی ایسی چیزیں ہاتھ لگ جاتی ہیں جو امت کے لیے نافع ہیں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میری طالب علم سے میں ٹکرا گیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اللہ قرآن میں فرماتے کہ ھذا بصائر للناس وھدى ورحمۃ لقوم یوقنون، تو یہ بصائر جمع ہے اور ھدن اور رحمت واحد ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کیا اس طالب علم نے کوئی ایسا جواب دیا جو تشفی بخش نہیں تھا؟ تو میں نے کہا کہ یہ کوئی جواب تو نہیں ہے. پھر حضرت نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا، یہ خواب میں حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے جواب بتایا، اور کہا کہ میں نے یہ کہا کہ اصل میں یہ رحمت جو ہے، رحمت یہ تو منزل ہے جنت جہاں سب پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہدایت جو ہے یہ تو صراط مستقیم ہے جس پر سب چل رہے ہیں، اور بصائر جو ہے یہ وہ آنکھیں ہیں دل کی جن کو دیکھ کر کے لوگ چلیں گے. تو حضرت فرماتے کہ منزل سب کی ایک ہے، راستہ بھی سب کا ایک ہے، لیکن آنکھیں سب کی الگ الگ ہے، اس لیے بصائر جمع ہے، ہدن واحد ہے اور رحمت واحد ہے. یہ طلبا اور علماء کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ شانہ میں ہمیں بھی ایسا علمی ذوق نصیب فرماوے. میں ابھی لندن گیا تھا اس ویکینڈ کو التقوی اکیڈمی کے دعوی کانفرنس کے لیے، تو مولانا اقبال صاحب زید مجدہم کے یہاں کانفرنس سے پہلے ہمارا جانا ہوا، تو وہاں ایسے ہی کچھ بات چیت ہوئی، تو میں نے کہا کہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آم لے کر آیا، تو وہ ٹوکرے میں ہوں گے، تھیلے میں ہوں گے، اور اس نے کہا کہ حضرت آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے. تو حضرت نے پوچھا کہ کیا ہے اس میں، تو اس نے کہا کہ آم ہے. تو حضرت نے فوراً فرمایا کہ ماشاء اللہ، خاص کے لیے آم. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھو خاص، یعنی میں آپ لوگوں کی نظر میں خاص ہوں، تو میں خاص اسپیشل، اور عام ایک جنرل چیز، عام کا لفظ. تو میں نے کہا دیکھو وہاں جتنے طلبہ بیٹھے ہوئے ہوں گے
حضرت نے ان کا ذہن خاص اور عام کی طرف پھیر دیا. الخاص لفظ وزی المان معلوم, تو اس کی طرف متوجہ کر دیا حضرت نے. میں نے کہا کہ حضرت ڈاکٹر عبد عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ حضرت آپ کے لیے ہدیہ ہے. اب وہ تھیلے میں تھا تو کہا کہ کیا ہے اس میں, تو کہا کہ بادام. تو ہم کہتے ہیں با وضو, با وضو یعنی وضو کے ساتھ ہوں, اور بے وضو وضو کے بغیر, تو بادام. تو بادام تو المنڈز کو کہتے ہیں, لیکن دام کا معنی, دام کا معنی پرائز ہے, قیمت ہے. اس کا دام کیا ہے اردو میں بولتے ہیں جب کوئی چیز خریدتے ہیں, تو کہا کہ بادام. تو حضرت نے فرمایا کہ جی ہاں بادام ہے, مگر ہمارے لیے تو بے دام ہے, یعنی بغیر کسی قیمت کے ہمیں تو مفت میں مل گئے ہیں. تو میں نے کہا دیکھو ان کی ہنسی مذاق میں بھی جو اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ اب غور کریں گے کہ یہ بادام کیا ہے, بے دام کیا ہے. یہ حضرت نے کیوں فرمایا کہ بادام بے دام؟ تو دیکھو ایک چیز سمجھنے کے, با وضو بے وضو, با شرع بے شرع, با ریش بے ریش سیکھنے کو ملتا ہے. تو ہمیں بھی تھوڑا اپنے کلچر کو بدلنے کی ضرورت ہے, اٹھتے بیٹھتے علمی مشغلہ ہو ہمارا, ہنسی مذاق بھی ہماری علمی ہو اور اس طرح کی گفتگو ہماری ہو, تو انشاءاللہ اللہ تعالی شانہ جو ان بزرگوں پر خواب وغیرہ میں ایسی نعمتوں کا القاء فرماتے تھے ہمارے اوپر بھی فرمائیں گے. اللہ تعالی شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين, وجعلنا هداة مهتدين, وجعلنا هداة مهتدين. اللهم أنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا, وعلمنا منه ما جهلنا, وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنات النعيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, وأنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.